بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
ये तहरान है اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ نساء کی آیات نمبر 150 تا 152 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستان آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور پھر سنیے گا اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت۔ آئینہ صحافت کے بعد ہم فارسی سیکھنے سے متعلق پروگرام پیش کریں گے جس کا نام ہے آئیے فارسی سیکھیے، اور گھر اور گھرانہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ، اور پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ دہلی کے میئر کے انتخاب سے قبل میونسپل کونسلروں کی تقریب حلف برداری میں شدید ہنگامہ ہوا، جس کے نتیجے میں میئر کا انتخاب نہیں ہو سکا۔ ایم کیو ایم کے مطالبے کے باوجود پاکستان کے الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کسی بھی صورت میں تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران توپ خانے اور خاص طور سے میزائل توانائی کے میدان میں دنیا کی برتر طاقتوں میں شمار ہوتا ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے صہیونی حکومت کی تازہ جارحیتوں اور فرانس کی جانب سے اسلامی شخصیات اور مقدسات کی توہین پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ دہلی کے میئر کے انتخاب سے قبل میونسپل کونسلروں کی تقریب حلف برداری میں شدید ہنگامہ ہوا، جس کے نتیجے میں میئر کا انتخاب نہیں ہو سکا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی میونسپل کارپوریشن کے میئر کے انتخاب سے قبل ایوان میں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے کونسلروں کے درمیان شدید ہنگامہ اور ہاتھا پائی ہوئی، اور نتیجے میں ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ کارپوریشن میں جیسے ہی ایوان کی کارروائی شروع ہوئی، پریزائیڈنگ آفیسر نے لیفٹیننٹ گورنر کے نامزد کردہ کونسلروں کو حلف دلانے کے لیے سب سے پہلے ایک رکن کا نام پکارا، جس کے بعد عام آدمی پارٹی کے سینئر کونسلر نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل غلط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے عوام کے ووٹوں سے منتخب کردہ کونسلروں کو حلف دلایا جائے۔ عام آدمی پارٹی کے اس اعتراض کے بعد بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے کونسلروں کے درمیان شدید لڑائی شروع ہو گئی، اور یوں میئر کا انتخاب جمعے کو نہیں ہو سکا۔ واضح رہے کہ دہلی کے 250 وارڈوں میں ہوئے انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے ایم سی ڈی میں پچھلے 15 سال سے قائم بی جے پی کی اجارہ داری ختم کر دی۔ عام آدمی پارٹی کو 134 جبکہ بی جے پی کو 104 نشستوں پر ہی کامیابی ملی تھی۔ دہلی کے میئر کے انتخاب کے لیے اب اگلی تاریخ کے اعلان کا انتظار ہے۔ ایم کیو ایم کے مطالبے کے باوجود پاکستان کے الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کسی بھی صورت میں تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق الیکشن کمیشن نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ووٹر لسٹوں سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اس درمیان چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کسی بھی صورت میں تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ووٹر لسٹوں پر اعتراضات سے متعلق ایم کیو ایم کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ایم کیو ایم کے وکیل نے اعتراض کیا کہ انتخابات کے لیے پرانی ووٹر لسٹ کا استعمال غیر قانونی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کو چاہیے کہ تمام مسائل ایک ساتھ سامنے لائے، اس سے پہلے بھی وہ عدالتوں میں جاتی رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے موقف اختیار کیا کہ بلدیاتی الیکشن کو کسی بھی صورت میں مؤخر نہ کیا جائے بلکہ انتخابات وقت پر ہی ہوں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ کے تعلق سے وارننگ دے دی ہے۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ایک طرح سے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پی ٹی آئی کے اراکین مستعفی ہو جائیں گے۔ میڈیا میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے لیے تحریک انصاف نے نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اس درمیان پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر نے پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو صوبائی اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے تعلق سے بریفنگ دی۔ عمران خان نے پارٹی کے لیڈروں کو ہدایت دی ہے کہ 11 جنوری سے قبل اعتماد کے ووٹ کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان میں سیاسی حلقے عمران خان کے تازہ بیان کو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے لیے ایک وارننگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران توپ خانے اور خاص طور سے میزائل توانائی کے میدان میں دنیا کی برتر طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج کے ڈپٹی کوارڈینیٹر بریگیڈیئر علی اکبر پور جمشیدیان نے اصفہان میں منعقدہ ایک کانفرنس میں کہا ہے کہ ایران کے توپ خانے کی یونٹوں نے مقدس دفاع کے بعد کے برسوں میں اپنی ذاتی توانائیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کی ہے، اور ایران کا توپ خانے کا یونٹ تکنیکی اور سائنسی اعتبار سے اپنے نوجوان دفاعی ماہرین پر انحصار کرتا ہے جو دفاعی شعبے میں نہایت مہارت کے ساتھ سرگرم عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقدس دفاع کے برسوں میں تمام دفاعی و فوجی کاروائیاں فکر و تدبر اور علمی و سائنسی مہارت اور منطقی منصوبے کے ساتھ انجام دی گئیں، اور اس وقت بھی ایران کے فوجی اہلکار اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنی دفاعی توانائی بڑھا رہے ہیں۔ اس موقع پر شہداء دفاع حرم کے اہل خانہ اور محاذ استقامت کے کمانڈروں کی قدردانی کی گئی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کی دفاعی صنعت اور مسلح افواج کے درمیان اٹوٹ رابطہ برقرار رہا ہے، اور یہ رابطہ مختلف شعبوں میں جملہ بری، بحری، فضائی اور میزائل شعبے میں نتیجہ خیز واقع ہوا ہے۔ ایران کی دفاعی توانائی مسلسل فروغ پاتی رہی ہے، جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کی ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، جس نے دفاعی توانائی میں اضافہ کر کے ہر قسم کے خطرے کے مقابلے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ دوسری جانب ایران کی سپاہ پاسداران کی بحریہ کے کمانڈر نے دشمنوں کے مقابلے میں ایرانی عوام کی استقامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن ایرانی عوام پر تسلط جمانے میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایرانی عوام کے دشمن اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی ظالمانہ پابندیوں کے ذریعے ہمیشہ ایران کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور ان دشمنوں نے ایران کے خلاف طرح طرح کا دباؤ ڈالنے سے کبھی گریز نہیں کیا ہے۔ تاہم ایرانی عوام اپنی اندرونی توانائی کے بل بوتے پر دشمنوں کی ہر قسم کی سازشوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے شہداء کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام میں اپنی تقریر میں دشمن کے مقابلے میں ایران کی طاقت و توانائی اور اقتدار کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی 6 جنگی کشتیاں میزائلوں سے لیس بحری جنگی جہاز کا راستہ روک لیتی ہیں، اور وہ جنگی جہاز اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے صہیونی حکومت کی تازہ جارحیتوں اور فرانس کی جانب سے اسلامی شخصیات اور مقدسات کی توہین پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے او آئی سی کے سربراہ حسین ابراہیم طہا سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران صہیونیوں کی جانب سے مسجد الاقصی کی بے حرمتی پر سخت تنقید کی اور اس اقدام کی فوری مذمت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صہیونی حکومت کو اپنی اس حرکت کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر خارجہ نے اس کے علاوہ فرانسیسی جریدے شارلی ایبڈو کی جانب سے ایک بار پھر توہین آمیز خاکے جاری کرنے پر اسلامی تعاون تنظیم کی سیکرٹری جنرل کے مذمتی بیان کی تعریف کی۔ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ شارلی ایبڈو کے گھناؤنے اقدامات کی خاطر فرانسیسی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مقدسات اور عالم اسلام کی محترم شخصیات کی توہین کی سازش بلا شبہ صہیونی حلقوں میں رچی جا رہی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے بھی مسجد الاقصی کی بے حرمتی کو جارحانہ اور امت اسلامیہ کی کھلی توہین قرار دیا۔ انہوں نے شارلی ایبڈو جریدے کی تازہ گھنونی حرکت کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس کے علاوہ حسین ابراہیم طہا نے افغانستان میں طالبات کی تعلیم پر پابندی کے سلسلے میں بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں مسجد الاقصی کی بے حرمتی کے واقعے کی سخت مذمت کی گئی۔ صہیونی حکومت کی اندرونی سلامتی کے وزیر نے گزشتہ منگل کو مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی میں داخل ہو کر اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی تھی۔ ایتمار بن گویر کے اس اقدام پر عالمی سطح پر سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا اور فلسطین، اردن، متحدہ عرب امارات اور چین کی اپیل و حمایت سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس تشکیل پایا۔ سلامتی کونسل کے اس اجلاس سے سلامتی کونسل کے رکن ممالک کے علاوہ فلسطین اور غاصب صہیونی حکومت کے نمائندے نے خطاب کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن ممالک نے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کرنے سے متعلق غاصب صہیونی حکومت کے اقدام کو اشتعال انگیزی سے تعبیر کرتے ہوئے اس اقدام کی مذمت کی۔ فلسطین کی تحریک استقامت کے بہادر نوجوانوں نے غرب اردن میں صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ارین الاسود مزاحمتی گروہ نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک استقامت کے دلیر جوانوں نے غرب اردن میں صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں نابلس کے جنوب میں واقع صہیونی حکومت کی ہوارا فوجی چھاونی اور اورتا فوجی چیک پوسٹ کو اپنے جوابی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے نابلس کے جنوب میں واقع ہاربر خا صہیونی بستی میں صہیونی حکومت کی ایک فوجی چیک پوسٹ کو اپنے دفاعی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینیوں نے اسی طرح جنین کے مغرب میں الجلمہ صہیونی بستی میں فوجی چیک پوسٹ پر بم سے حملہ کیا۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں واقع جبل القبر میں فلسطینی نوجوانوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے صہیونی فوج اور مسلح صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں اپنی جوابی اور انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت سے جنگ میں طاقت کا توازن اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ غرب اردن میں فلسطینیوں کی تحریک استقامت کے جیالے اپنی جان فشانی اور مؤثر و جرت مندانہ منہ توڑ جوابی کارروائیاں انجام دے کر غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے خوف و ہراس اور ڈرونے خواب میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ علاقوں اور خاص طور سے غرب اردن کے مختلف علاقوں کی صورتحال نہایت کشیدہ بنی ہوئی ہے اور فلسطینی مجاہدین ہر طریقے سے غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے کہا ہے کہ شہید حاج قاسم سلیمانی آج بھی ایک عظیم کمانڈر اور نمونہ عمل کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری زیاد النخالہ نے استقامتی گروہوں اور حزب اللہ کی مشترکہ سربراہی کانفرنس کے دوران کہا کہ شہید سلیمانی فلسطین اور مسجد الاقصی کے گرد اسلامی امت کے اتحاد پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ استقامتی محاذ کی موجودہ طاقت اور صلاحیت شہید قاسم کی 20 سال کی حمایتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے لبنان میں ہونے والے استقامتی گروہوں کے سیکرٹری جنرل سطح کے اجلاس کے اہداف پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم اس جگہ اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ صہیونی سازشوں کے مقابلے میں مزاحمت کا اعادہ اور شہید سلیمانی اور استقامتی محاذ کے دیگر شہیدوں سے اس راستے پر قائم رہنے کا ایک بار پھر عہد کریں۔ روس کے صدر نے آرتھوڈاکس عیسائیوں کے مذہبی رہنما کی درخواست پر یوکرین کے محاذ پر عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن یوکرین نے اس فائر بندی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ولادیمیر پوتین نے اعلان کیا کہ 6 اور 7 جنوری کی درمیانی شب کے 12 بجے کو یہ فائر بندی نافذ کی جائے گی، جو کہ 7 جنوری کے آخری گھنٹے تک جاری رہے گی۔ روس کے صدر نے کہا کہ یہ فیصلہ آرتھوڈاکس عیسائیوں کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کی مناسبت سے کیا گیا ہے، تاکہ یوکرین کے آرتھوڈاکس عیسائی بھی اس دن کی مذہبی رسومات ادا کر سکیں۔ دوسری جانب یوکرین نے روسی صدر کی جانب سے فائر بندی کی اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک فریب ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مغربی ملکوں نے بھی کہا ہے کہ اس طرح کی فائر بندی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ امریکہ نے بھی روس کی پیشکش پر منفی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں آپ نے سنی اور آپ پیش ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ یمن پر سعودی جارحیت کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس درمیان جارح سعودی اتحاد نے ایک بار پھر مغربی صوبے الحدیدہ پر ہوائی اور فضائی حملے کیے ہیں۔ یمن کے مختلف علاقوں پر سعودی جارحیتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بار بھی جارح سعودی اتحاد نے صوبہ الحدیدہ کے حیص اور الجبلیہ سمیت متعدد علاقوں کو فضائی حملوں، راکٹوں اور توپ خانوں کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جاسوس ڈرون طیاروں کو یمن کے صوبہ الحدیدہ کی فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اسے قبل یمن کے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سلامتی اور دفاعی امور جلال الرویشیان نے اقوام متحدہ اور سعودی اتحاد کی جانب سے نہ جنگ اور نہ امن کی صورتحال برقرار رکھنے کو ایک سنجیدہ خطرہ قرار دے کر کہا تھا کہ ہماری قوت عوام اور حکام کے مابین اتحاد ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاد بھی اسی تناظر میں کہہ چکے ہیں کہ جارح سعودی اتحاد جنگ بندی کی منظم طریقے سے خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں جنگ بندی نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ یاد رہے کہ 18 دسمبر 2018 میں پہلی بار سنا اور ریاض کے مابین صوبہ الحدیدہ میں جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا، لیکن سعودی اتحاد کی جانب سے بلا وقفہ سویڈن میں ہونے والی اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ دریاسنا یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے صوبہ تائز میں واقع مقبنہ محاذ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اس محاذ پر لڑنے والے سپاہیوں سے ملاقات اور ان کے ایثار کی قدردانی کی۔ مہدی المشات نے سعودی امریکی اجارحیتوں کے مقابلے میں صوبہ تائز کے عوام کی جان فشانیوں کو قابل قدر اور یمن کی سرزمین کے دفاع کے لیے ان کی قربانیوں کو سراہا۔ مہدی المشات نے اسے قبل بھی مختلف محاذوں کا دورہ کیا تھا۔ وہ اسے قبل صوبہ زالح کے الحشا اور صوبہ لہج کے کرش علاقوں میں بھی جا کر یمنی فوجیوں اور کمانڈو سے براہ راست ملاقات کر چکے تھے۔ واضح ہے کہ سعودی اتحاد نے حملوں کے علاوہ یمن کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اس ملک کے لاکھوں عوام مختلف بیماریوں، قحط اور موت کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ سعودی اتحاد اور کرائے کے فوجیوں نے یمن کے اسٹریٹجک جزیروں اور تیل کے قدرتی ذخائر پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ سامن، یہ تھی ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں تصور میں آپ آتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کوئی پوچھے ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، ہے مقام جھکا لو دل، ہے مقام ادب جھکا لو دل، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، مدح خان رسول وہ مدح خان رسول وہ بھی ہے، جس کے سر جھکاتے ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 دی 13 جمادی الثانی اور 6 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ جمادی الثانی 430 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے ایک عظیم مسلمان سائنسداں، ریاضیداں اور ماہر طبعیات ابن حیثم کا قاہرہ میں انتقال ہوا۔ وہ 354 ہجری قمری میں بصرہ میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ وہیں گزارا۔ پھر وہ اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے مصر چلے گئے۔ بہت تحقیق کے بعد وہ ایک بڑے ریاضیداں بن گئے۔ ابن حیثم طبعیات، طب، فلسفہ اور علم نجوم کے بھی استاد تھے۔ انہوں نے روشنی کے انعکاس کے بارے میں جامع اور وسیع تحقیقات انجام دیں۔ ابن حیثم نے علم ریاضی میں نئے طریقے ایجاد کیے۔ اس مسلمان دانشور نے اور جو کارہائے نمایاں انجام دیے، ان میں ڈارک روم کے مفصل اصول اور خوردبین کی ایجاد ہے، جس کا استعمال نہ صرف فلمی صنعت میں کیا جاتا ہے بلکہ گیلیلیو اور کیپلر کی ایجادات میں بھی بہت اثر انداز رہی ہے۔ اس عظیم مسلمان دانشور نے ریاضیات، طب اور علم نجوم کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی اہم کتاب المناظر ہے، جس سے یورپی سائنسدانوں نے بھی بھرپور استفادہ کیا ہے۔ چھ جنوری سن 1824 عیسوی کو فرانس کے معروف ادیب اور قلمکار الیگزینڈر ڈوما جونیئر پیرس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جنرل الیگزینڈر ڈوما بھی قلمکار تھے۔ ڈوما جونیئر کا بچپن محنت و مشقت اور تکالیف میں گزرا، جس کے اثرات ان کی تمام تخلیقات میں نمایاں ہیں۔ افسانہ نگاری میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے کئی تاریخی ناول لکھے جو دنیا کے ادبی شاہکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ چھ جنوری سن 1977 عیسوی کو برے صغیر کے معروف عالم عبد الماجد دریابادی کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق ہندوستان کے ضلع بارہ بنکی کے ایک شہر دریاباد سے تھا۔ انہوں نے فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ انہوں نے سیتاپور ہائی اسکول کے بعد کیننگ کالج لکھنؤ سے بی اے کیا۔ کچھ عرصہ علی گڑھ میں بھی تعلیم حاصل کی، مگر والد کی وفات کے باعث ایم اے مکمل نہ کر سکے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی متعدد کتابوں کے مصنف تھے، جن کے موضوعات مذہب، اخلاقیات، ادب، تصوف، نفسیات اور سوانح سے لے کر فلسفے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا اشرف علی تھانوی کی سوانح بھی تحریر کیں، اور انگریزی کی کئی گنا قدر کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ سولہ دہ سن 1338 ہجری شمسی کو ایران کے شہرۂ آفاق شاعر اور جدید فارسی شاعری کے بانی علی اسفندیاری نیما یوشیج نے وفات پائی۔ وہ صوبہ مازندران کے ایک گاؤں یوش میں پیدا ہوئے۔ بچپن کے ایام گزارنے کے بعد یوش سے تہران آ گئے اور فرانسیسی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ نیما یوشیج کو عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے ایک معلم کی ترغیب پر شاعری کا آغاز کیا۔ انہیں پورے یقین کے ساتھ جدید فارسی شاعری کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نمایاں خصوصیات کی حامل ہے۔ ان کی اہم ترین تخلیق افسانہ ہے۔ سولہ دے 1356 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب سے ایک سال قبل تہران کے ایک کثیر الاشاعت اخبار میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک توہین آمیز مضمون کی اشاعت کے بعد پورے ایران میں عوامی احتجاج شروع ہو گیا اور اسلامی انقلاب کامیابی کے راستے پر چل نکلا۔ شاہ کی حکومت جواب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے احترام اور اثر و رسوخ سے باخبر تھی، یہ خیال کر رہی تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر کے ایرانی عوام میں ان کی مقبولیت کم کر دے گی۔ اسی مقصد کے تحت ایک سرکاری اخبار میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک مضمون شائع کیا گیا جس میں ان کی شان میں گستاخی اور توہین کی گئی تھی۔ اس مضمون نے چنگاری کا کام کیا اور انقلاب کی آگ مزید بھڑکا دی۔ آخرکار 22 بہمن 1357 ہجری شمسی کو ایرانی عوام نے شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری۔ ہمارا سلام قبول کیجیے۔ جی ہاں سامعین، خداوند متعال کی ذات سے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اس پروردگار بزرگ کے زیر سایہ صحیح و سلامت و خوش و خرم ہوں گے اور زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
الہی آمین۔ اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ بلکہ باجی، بزم دوستاں کا آغاز جس انداز سے آپ کرتی ہیں اور مجھے بھی یہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ چند کلمات جو ہے میں دعائیہ یا اپنے سامعین کے لیے جو ہے وہ نیک خواہشات اور نیک تمناؤں کا اظہار کروں، یہ امر موجب بنا ہے کہ ہمارے اکثر سامعین جو ہیں وہ مجھے صبح صبح شکریہ کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی حسین تقوی جو ہیں وہ ہمارے لیے اتنی ڈھیروں ساری دعائیں کرتے ہیں، تو ہم بھی ہمیشہ ان کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ تو میں اپنے لیے یہ ایک نیک شگون سمجھتا ہوں، آپ کے لیے بھی نیک شگون سمجھتا ہوں کہ دعاؤں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور ہزاروں سامعین کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جب یہ سب دعائیں ملیں گی تو یقینی طور پر جو ہے پروردگار متعال کی بارگاہ میں اگر کوئی بیمار ہے خدا اس کو شفا عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اگر رزق میں جو ہے کسی کو کسی قسم کی پریشانی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے اور زندگیوں کے اندر برکت دے، عمر کے اندر برکت دے، آسائشیں فراہم ہوں، اور جو علم کے لیے افراد جو ہے جستجو کر رہے ہیں ان کو علمی میدان میں جو ہے وہ کامیابیاں حاصل ہوں۔ بچے ہمارے ایک دوست ہیں، بہت ہی سامے ہیں ہمارے وہ اکثر و بیشتر جو ہے ٹیلی فون پر جب واٹس ایپ کے ذریعے سے کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی حسین تقوی میرے بچوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا, آپ وہ پڑھ رہے ہیں, چھوٹے امتحان ہیں ابھی ان کے, جناب علی اچھے نمبر آ جائیں, اچھی جگہوں پر داخلے ہو جائیں. تو اب بھی ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو جن کے بھی بچے اسکولوں میں ہیں, کالجوں میں ہیں, کوئی امتحان دے رہے ہیں, سب میں ان کو جو ہے وہ کامیابی نصیب فرمائے. لیکن آپ کے پچھلے پروگرام کی میں بات کو دہراؤں گا کہ کوشش جد و جہد کے ساتھ دعا اپنا اثر دکھائے گی, اور خالی دعا کریں اور کوشش نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوشش ہوگی, جد و جہد ہوگی, محنت ہوگی اور دعا ہوگی تو پوری طاقت کے ساتھ ملے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب زیادہ اشارے آپ نہ کریں کہ ختم کو میں نے ختم کر دیا, کیونکہ میں نے بات کرنے سے پہلے یہ تہیہ کیا تھا کہ تھوڑا سا بولوں گا,
زیادہ نہیں بولوں گا, اور ختم کو ہم انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے, کیونکہ ہمارے سامعین اپنے خطوط کے جوابات کے لیے منتظر ہیں.
جی ہاں بالکل,
اور اسی طرح سے خطوط کے بھی منتظر ہیں کہ میں پڑھوں اور پھر اس کا جواب آپ دیں.
جی ہاں بالکل.
جی ہاں بھائی, اور اب یہاں پر ایک ہمیں یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے. ناز ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد کے صدر ہیں رشید ناز صاحب, تو لیجئے سامعین سماعت فرمائیے.
محترم جناب حسین تقوی اور ناہید انوری صاحبہ السلام علیکم, میں معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ وقت ریڈیو سے منسلک نہ رہ سکا اور خطوط نہ لکھ سکا, شکریہ. سب سے پہلے میں ریڈیو پر نشریات کی ریسیپشن کے حوالے سے بیان کروں گا کہ صبح کی نشریات فیصلہ آباد اور گرد و نواح میں بالکل صاف سنائی نہیں دیتی ہیں, شام اور رات کی نشریات قدرے قابل سماعت ہوتی ہیں, ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. پورے ہفتے کے پروگرام بہت اچھے چل رہے ہیں, خاص کر میں ریڈیو تہران سے خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام باقاعدگی سے سن کر دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ ہوتا ہوں, جن کو پیش کرنے کا انداز مجھے بہت پسند آتا ہے. میں پیش کاروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کرتے ہیں. یادوں کے جھروکے پروگرام میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات اور عظیم لوگوں کی کہانیاں اتنی اچھی تفصیل سے بیان کی جاتی ہیں, واقعی میرے لیے یہ بہت مفید پروگرام ہے. گزشتہ دنوں آج کا ایران پروگرام میں تازہ رونما ہونے والے واقعات پر تفصیل حاصل ہوئی. پروگرام نور ایمان میں تازہ مسلمان ہونے والوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے. باقی دیگر پروگرام دینی, سماجی, تاریخی معلومات ہم تک پہنچا رہے ہیں. صبح امید, افکار و نظریات, اسلام کی معرفت میرے پسندیدہ پروگرام ہیں. ہم سب کی جان, سامعین کی آن پروگرام بزم دوستاں ہے, جس میں ہم حسین تقوی اور باجی ناہید انوری کی پیاری سی آواز کو سنتے ہیں, جس میں اپنے سامعین کی اتنی قدردانی کرتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. سامعین کے ہر خط کا پیار و محبت سے جواب دیا جاتا ہے. پروگرام کی تیاری میں سامعین کے مشوروں کو اہمیت دی جاتی ہے. سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ تمام پروگرام پر دوستوں کے پیغام سننے کو ملتے ہیں. بس اس پروگرام کو باقاعدگی سے ہر ہفتے پیش نہیں کیا جاتا. میں اور میری کلب ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ یہ سب لسنر کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیے ہوئے ہیں. باقی سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ ایک تو پروگرام باقاعدگی سے واٹس ایپ پر اپ ڈیٹ نہیں ہوتے ہیں, اور دوسرا گزشتہ دنوں انسٹاگرام پیج کو اوپن کیا گیا مگر کچھ دنوں بعد وہ بھی اپ ڈیٹ ہونا ختم ہو گیا. ان تمام سلسلوں کو جاری رکھا جائے تاکہ نئے پرانے سامعین ریڈیو تہران سے جڑے رہیں. ڈاک کی بحالی اور سامعین کی حوصلہ افزائی ضرور کریں, اور ریڈیو پر ریسیپشن کی بہتری کے لیے ٹرانسمیٹر فریکوینسی کو بھی بہتر کریں. ان دنوں ناز ریڈیو لسنر کلب اور عالمی متحدہ لسنر تنظیم آف پاکستان کے ممبران ظہیر ایاز, ماسٹر محبوب احمد, سید شکیل حیدر بخاری, رزاق شاہد, راشد قمر ورلڈ ریڈیو ڈے منانے کی تیاری میں لگے ہیں. ورلڈ ریڈیو ڈے کے موقع پر ریڈیو تہران کو پروموٹ کیا جائے گا. بس اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. پاک ایران دوستی زندہ باد، ریڈیو تہران پائندہ باد، چیئرمین کلب رشید ناز، ناز ریڈیو اینڈ انٹرنیٹ فین کلب فیصل آباد پاکستان، جنرل سیکٹری عالمی متحدہ لسنت تنظیم آف پاکستان۔
جی جناب رشید ناز صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال فرمایا، اور وقتاً فوقتاً آپ کے آڈیو پیغامات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، اور بہت شکریہ پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور جو ریڈیو کے حوالے سے سرگرمیاں آپ انجام دیتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا، اور آپ کے ساتھ جو افراد لسنرز جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان سے بھی آپ نے ہمیں آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جس محنت سے لگن سے آپ سامعین کو جڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہے اور قابل قدر ہے، ہم ہمیشہ آپ کی قدر کرتے ہیں، اور آپ وقتاً فوقتاً آڈیو پیغامات کے ساتھ ہمارے لیے مختصر پیغامات بھی ارسال کرتے ہیں، اور سلام صبح خیر بھی کہتے ہیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ریسپشن کے حوالے سے بھی آپ کی جو روزانہ کی رپورٹس ہیں وہ بھی ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا اچھا خوبصورت پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، آپ کے تمام کلب ممبران کو ہماری طرف سے ڈھیروں دعائیں، ڈھیروں سلام، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ محبتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور آئندہ بھی آپ ہمیں ضرور آڈیو پیغام ارسال کریں گے۔ ویسے باجی ہم تو اپنے اکثر پروگراموں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ سامعین اگر کوئی خط نہیں لکھے تو ہمیں آڈیو پیغام ارسال کر دے، ہم ان کے آڈیو پیغام کو بھی پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے۔ تو رشید ناز صاحب ہمارے انہی دوستوں میں شامل ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ہمیں آڈیو پیغام ارسال کرتے ہیں۔
بہت شکریہ،
بہت نوازش،
بہت شکریہ رشید صاحب۔ اور پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، بزم دوستاں کو یہ خط ارسال کیا ہے اظہر ملک صاحب نے سرگودھا پنجاب پاکستان سے، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی اردو نشریات ایک عرصے سے سن رہا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ شام کی نشریات ضرور سنوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی اور علاقائی خبریں جاننے کے لیے ریڈیو تہران ہی واحد ریڈیو اسٹیشن ہے جو تازہ ترین حالات سے آگاہ کرتا ہے۔ فلسطین میں رونما ہونے والے حالات کے حوالے سے ریڈیو تہران ہی سب سے پہلے خبریں نشر کرتا ہے۔ مسئلہ فلسطین عالم اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس پر توجہ اور اس کی حمایت تمام مسلمانوں پر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عراق، شام، یمن کی خبریں بھی ریڈیو تہران تواتر کے ساتھ نشر کرتا ہے، جبکہ ایران کے تازہ ترین حالات سے بھی آگاہی ملتی ہے۔ آگے چل کر لکھا ہے کہ پروگرام بزم دوستاں بھی میں شوق سے سنتا ہوں، اور دیگر پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہے۔ ریڈیو تہران کا عملہ نہایت توجہ سے پروگرام تیار کرتا ہے، میں دیگر ریڈیو اسٹیشنز بھی سنتا ہوں لیکن ریڈیو تہران کا معیار بہت بلند ہے اور میں ذاتی طور پر اس کی قدر کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔
جی جناب اظہر ملک صاحب سرگودھا پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا، ریڈیو کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دیگر ریڈیو اسٹیشن بھی سنتے ہیں لیکن ریڈیو تہران کی جن خصوصیات کا آپ نے ذکر کیا، بہرحال وہ ہمارے پروگراموں میں اور ہماری خبروں میں ان عنوانات سے جو خبریں نشر ہوتی ہیں وہ سر فہرست رہتی ہیں، چاہے وہ مسئلہ فلسطین ہو یا علاقائی خبریں ہوں۔ فلسطین تو باجی ایک عالم اسلام کا ایسا مسئلہ ہے کہ جسے تمام اسلامی ملکوں کو جو ہے وہ سر فہرست رکھنا چاہیے، اور جب تک فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کے لیے آواز بلند نہیں کی جائے گی اس وقت تک فلسطینی عوام بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب تمام جگہ سے فلسطین کے حق میں آواز بلند ہوتی ہے تو فلسطینی عوام بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتے، اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ملت اور امت جو ہے وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن مسئلہ فلسطین جو ہے اب اس دائرے سے خارج ہو گیا ہے، بلکہ دنیا بھر کے آزاد منش انسان کہ جو کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں وہ فلسطین کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ خبروں میں بھی رہتی ہیں دنیا کے بہت سے ملکوں میں کہ جو اسلامی نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فلسطین کے لیے
فلسطین کی جو ہے حمایت کرتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ ایک دو سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کافی پرانا مسئلہ ہے
جی ہاں,
لیکن کیا کہیں, وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا کہیں, یہاں انسان کے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہو پایا ہے.
چونکہ اس کے اندر غاصب صہیونی حکومت کی شیطنت اور سامراجی طاقتوں کی حمایت
جی ہاں
وہ شامل رہتی ہے.
اسرائیل تک وہ تنہا نہیں ہے
جی بالکل,
اس کے بیک پر دوسری اتنی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں
کھڑی ہیں,
تو اسی وجہ سے کہ یہ مسئلہ جو پینڈنگ میں جاتا ہے.
لیکن خاص اہمیت کی بات یہ ہے کہ فلسطینی عوام مختصر ہیں, ان کے پاس امکانات کم ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نظب العین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنی آزادی کے خواہاں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مسجد الاقصی قبلہ اول ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو ہم عبور ہونے نہیں دیں گے. بہرحال جناب اظہر ملک صاحب نے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. پروگرام بزم دوستاں کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے بہت پسند ہے, دیگر پروگراموں کا بھی ذکر کیا, ریڈیو تہران کے عملے کا شکریہ ادا کیا. بہت شکریہ جناب اظہر ملک صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا. دیکھیں کتنی تعریف ہو رہی ہے آپ کی.
جی ہاں جی ہاں, میری تو نہیں, خیر پروگرام کی تعریف کی جا رہی ہے. جی ہاں, پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ خط ارسال کیا ہے ٹنڈو باگو سین پاکستان سے عبداللہ بچائیو صاحب نے, اور لکھتے ہیں کہ میرے خط ریڈیو زاہدان سے نشر ہوتے رہے ہیں, میری کوشش ہوا کرتی ہے کہ میں محبت کے پیغام کو عام کروں. ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے, اس سے پہلے بھی کئی خط ارسال کر چکا ہوں. جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بچائیو صاحب, جب سے میں بھی اس پروگرام میں کیونکہ آئی ہوں تو ان کے کافی سارے خط.
جی ہاں, اس میں یہ ہے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بچائیو فیملی جو ہے وہ مثلاً ان کی جو ہے نام جو ہے ان کا جو خاندان جو ہے بچائیو, اس میں کئی نام ہے,
کئی نام ہے,
ایک اللہ یار بچائیو صاحب ہے,
صحیح کہہ رہے ہیں.
تو وہ وقتاً فوقتاً جو ہے خط لکھتے رہتے ہیں, تو ہمیں ایسا جیسے سا ہیں چننا ہیں, اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے اور دوسری مثلاً افراد ہیں کہ جن کے مثلاً قبیلے اور اس کے نام
قبیلے خاندان کا نام, یعنی جو فیملی سر نیم ہے وہ ایک ہی ہے لیکن مختلف افراد جو ہیں وہ ہمارے پروگرام سنتے ہیں اور ہمیں خط بھی بھیجتے ہیں. بہت اچھا ہے, بہت خوشی ہوئی یہ مجھے سن کر. اور پھر آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ پروگرام میں میرے خط شامل کرنے کا اور جواب دینے کا انہوں نے بہت بہت شکریہ بھی ادا کیا ہے آپ کا بھی. ویسے مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام اچھے لگتے ہیں, لیکن معلومات کے حوالے سے یادوں کے جھروں کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اس سے ہمیں روزانہ پیش آنے والے واقعات کا علم ہوتا ہے. گاؤں کی زندگی میں ریڈیو ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے دنیا بھر کی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. سب دوستوں کو انہوں نے بہت بہت سلام بھی بھیجوایا ہے.
جی جناب عبداللہ بچائیو صاحب, بہت شکریہ آپ کا, ٹنڈو باگو سے آپ نے خط ہمارے لیے روانہ کیا ہے, اور آپ پرانے سامع ہیں, ریڈیو زاہدان بھی سنتے رہے ہیں, ریڈیو تہران اس وقت سن رہے ہیں, اور یہ خود آپ کا جڑا رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے, باعث جو ہے مسرت ہے, اور ہم ایسے سامعین کی قدر کرتے ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران سنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمیں خط بھی جو ہے وہ روانہ کرتے ہیں. جن پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا آپ کو پسند آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا, اور سندھ کے باجی بہت سے شہر ہیں, ٹنڈو باگو ہے, تلہار ہے, بدین ہے, ماتلی ہے, ٹنڈو محمد خان ہے, یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں سے ہمیں وقتاً فوقتاً خط جو ہے وہ موصول ہوتے رہتے ہیں.
اسی طریقے سے سامے کی ایک بڑی تعداد ان ایریاز میں
موجود ہے. اب میں اور ذکر کروں, ٹنڈو جام ہے, ٹنڈو الیار ہے, میر پور خاص ہے, اس طرف آئیں تو ٹھٹا ہے, دادو ہے, خیر پور ماتھیلو ہے, اسی طریقے سے لاڑکانہ ہے, شکار پور ہے, جیکب آباد ہے, سکھر ہے, خیر پور ہے, یہ تمام وہ علاقے ہیں کہ جہاں سے ہمیں خط موصول ہوتے رہتے ہیں, اور ہم سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں. سندھ کے تمام باسیوں کو ہمارا بہت بہت سلام ہو. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ ہماری طرف بار بار دیکھ رہے ہیں,
سر بھی ہلا رہے ہیں
کہ پروگرام ختم کر دیا جائے. تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے. حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے, جہاں ہم رہیں خوش رہیں انشاءاللہ.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامن، پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روسنما قدس آن لائن: مسجد الاقصی کے خلاف صہیونیوں کی جارحیت کا انجام برا ہوگا، وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان۔ روسنما جام جم: عراق کے عدالتی نظام نے استقامتی محاذ کے کمانڈروں کے قتل کے سلسلے میں ٹرمپ کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ العربی الجدید: قیدیوں کے سردار کریم یونس کی 40 سال بعد صہیونی قید سے رہائی، آرا قصبے میں جشن کا سماں۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روسنامہ ہم شہری: روس کے سینئر سیاستدان بابورین کے دورہ تہران کی وجہ۔ روس کے سینئر سیاستدان اور نائب اسپیکر سرگئی بابورین تہران آئے ہوئے ہیں۔ ان کی پہلی ملاقات رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر علی اکبر ولایتی سے طے تھی۔ اس دوران دو طرفہ مسائل پر گفتگو کے علاوہ بابوریان نے ایران کے دورے کی اصل وجہ مکتب سلیمانی بین الاقوامی اجلاس میں شرکت بتایا، اور کہا کہ شہید سلیمانی ایک اہم اور مؤثر شخصیت تھے جنہیں روس میں بھی ایک ہیرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے مقابلے میں ایران اور روس کے قریبی، گہرے اور بڑھتے اسٹریٹجک تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو پابندیوں کو بے اثر بنانے کے لیے تہران کے تجربات سے استفادہ کر سکتا ہے۔ سرگئی بابورین نے کہا کہ اسلامی تمدن کی تشکیل کے سلسلے میں ایران کے نظریات اور سیاسی نظام میں اخلاقی اور دینی اصولوں کو شامل کرنے میں کامیابی قابل غور ہے۔ روزنامہ رائے الیوم: بن غفیر انجانے میں فلسطینیوں کو کون سی بڑی کامیابی دے بیٹھے؟ فلسطینی سرزمینوں پر حالات کافی دنوں سے دھماکہ خیز ہو رہے تھے، بس ایک چنگاری کی ضرورت تھی جو کہ بن غفیر نے مسجد الاقصی پر دھاوا بول کر سلگا دی۔ بن غفیر کی اس حرکت کے نتیجے میں نئے اور پرانے تمام فلسطینی دھڑے استقامت اور مزاحمت کے پلیٹ فارم پر متحد ہو گئے، اور عرب اور مسلم امہ بھی ان کی حامی ہے۔ آج وہ چیز حاصل ہوئی ہے جو گزشتہ 30 سال میں عرب ممالک اور حکام کی ضلالت میں کھو چکی تھی۔ بن غفیر یہ دکھانا چاہتے تھے کہ صہیونی حکومت کے عرب ممالک سے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، لہذا انہیں اب فلسطینیوں کے راکٹوں اور میزائلوں سے خوف نہیں، لیکن وہ یہ بھول بیٹھے کہ ارین الاسود اور بلاتا اور جنین بریگیڈ تل ابیب سے تعلقات برقرار کرنے والے عرب ممالک کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، اس لیے غاصب افواج سے اگلی جنگ الگ ہی نوعیت اور سطح کی ہوگی۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت: اداروں کا سیاست میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ جمہوریت کی فتح ہے، یوسف رضا گیلانی۔ روزنامہ صحافت: کشمیری طلباء کی تفصیلات طلب کیے جانے پر تنازعہ، اے ایم یو میں ہنگامے کے بعد واپس لیا گیا یو پی پولیس کی ہدایت کا سرکولر۔ دی ہندو: جڑیں لشکر طیبہ سے ملتی ہیں، مرکز نے ٹی آر ایف کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز: ہلدوانی معاملے میں سپریم کورٹ کی جانب انہدامی کاروائی پر روک، مولانا محمود مدنی نے متاثرین کو دی مبارکباد۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو ہلدوانی میں 50,000 رہائشیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کے اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی ہے۔ اس سلسلے میں 20 دسمبر 2022 کو ہائی کورٹ نے 7 دنوں میں ان کو بے گھر کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد پولیس فورس بھی لگا دی گئی تھی۔ آج جسٹس سنجے کشن کول اور ایس اوکا پر مشتمل بینچ نے ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر خصوصی عرضیوں کی ایک طویل فہرست کی سماعت کرتے ہوئے ریاست اتراکھنڈ اور ریلوے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے یہ حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ 7 دنوں میں 50,000 لوگوں کو بے گھر نہیں کر سکتے۔ جمعیت علماء ہند نے عمران اور دیگر 29 رہائشیوں کی طرف سے عرضی داخل کی تھی جو انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے ہلدوانی متاثرین کو مبارکباد دیتے ہوئے یقین دہانی کی ہے کہ جمعیت ان کی مدد میں پیچھے نہیں رہے گی اور پوری قوت سے ان کی طرف سے مقدمہ لڑا جائے گا۔ روزنامہ نئی بات، رجیم چینج کے بعد عوام میرے ساتھ کھڑے ہوئے تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، عمران خان۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ رجیم چینج کے بعد عوام میرے ساتھ کھڑے ہوئے تو چوروں کے ساتھ مل کر مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور سلمان تاثیر واقعے کی طرز پر مجھے قتل کرنے کا پلان بنایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جب تک جنگل کا قانون ختم نہیں کرتے تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں اور اس وقت ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ وزیر آباد میں مجھ پر ہونے والے قاتلانہ حملے پر جے آئی ٹی کی تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے رجیم چینج ہوئی، مجھے پتا ہے اس میں کون ملوث تھا، کس نے کیا پلاننگ کی، ان کی سوچ کیا تھی، کیسے پیسہ چلایا گیا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ وزیر آباد واقعے میں نواز شہباز اور زرداری سے طاقتور لوگ شامل ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اپنے ملک اور قوم کا محافظ سمجھتے ہیں۔ اور سامعین، اس پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مہر نیوز، فرانسیسی جریدے میں ایک بار پھر اسلامی اقدار کی توہین، فرانس کی ایران ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ ایران فرنٹ پیج، مسجد الاقصی کی توہین پر ایرانی وزیر خارجہ کی او آئی سی اور کویتی ہم منصب سے گفتگو۔ ایرنا نیوز، ایران کی نان پیٹرولیم برآمدات میں 19% اضافہ ہوا ہے، وزیر صنعت۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا۔ آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی کی قدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور، جو 5ویں صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ دور 2500 سال قدیمی ہے۔ لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے۔ یہ دور 3 سے 7 صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے کہ جس کا 7 صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے جو اب بھی جاری ہے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں۔ سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلاً ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوری ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے۔ چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بای فارسی،
جی ہاں، الف وائے فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور ڑے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے۔ بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی ہے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی اے کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی اے میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مونس یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونس کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے۔ اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ فارسی سیکھنے سے متعلق ہمارا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اب باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں والدین اور بچوں کے باہمی رابطے کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج اکثر گھرانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم زیادہ پیسہ کمائیں گے تو زیادہ دولت کی وجہ سے گھر میں آرام و سکون میسر ہوگا۔ حقیقت میں اس طرح نہیں، کیونکہ جب کوئی کمائی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اسے زیادہ وقت بھی صرف کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کام یا تجارت یا اپنے کسی پیشے پر زیادہ وقت صرف کریں گے تو خاندان اور بچوں کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ کیا میل و محبت کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے؟ کیا بچوں پر زیادہ خرچ کر کے ان کی محبت لی جا سکتی ہے؟ ماہرین اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو متوسط آمدنی میں زیادہ وقت دیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ کما رہے ہیں لیکن بچے آپ کی مہر و محبت سے دور اپنی اپنی انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین اقتصادیات کا یہ کہنا ہے کہ جب آمدن بڑھتی ہے تو خرچ بھی ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ آمدنی کی خواہش میں خرچ بڑھ جاتا ہے جسے بعد میں کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بچوں سے زیادہ ماؤں اور بیویوں کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدن کی فرمائش کر کے اسے گھر اور گھرانے سے دور نہ کریں۔ جس طرح آمدن اور خرچ میں توازن ہونا چاہیے، اسی طرح ملازمت اور گھرانے پر توجہ کے حوالے سے بھی ملازمت پیشہ افراد کو توازن رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں رزق کی تلاش اور اس کے لیے انجام دی گئی کوشش اور محنت کو راہ خدا میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نظم پیدا کرے اور ملازمت، آرام، تفریح اور خاندان کے لیے وقت کو سامنے رکھ کر اپنے روز مرہ کے ٹائم ٹیبل کو منظم کرے۔ اگر ان تمام امور میں توازن ہوگا تو گھر اور گھرانے میں آرام و سکون بھی میسر آئے گا، اور بچوں اور والدین کے درمیان عطوفت، پیار اور مہر و محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خاندان ایک چھوٹا معاشرتی یونٹ یا اکائی ہے جو شادی سے شروع ہوتی ہے۔ اس یونٹ میں بچے کی پیدائش کے بعد مزید استحکام آ جاتا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور روش قرار دیا ہے۔ انسان اپنی تاریخ میں خاندانی زندگی پر ہمیشہ کاربند رہا ہے۔ اس طرز زندگی کو انسانی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قرار دیا گیا ہے، اور اس کی کئی دیگر بھی خصوصیات و صفات بیان کی جا چکی ہیں۔ خاندانی زندگی عورت اور مرد دونوں کو پریشانی اور بے مقصد زندگی سے نجات دلاتی ہے۔ عورت اور مرد دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد ایک نئی زندگی کا احساس کرتے ہیں جس میں انس، مودت، لذت، عطوفت اور مہر و محبت نمایاں ہوتی ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ اگلے مرحلے میں بچوں کی تربیت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بچے ان کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ ان کی صحیح اور سالم تربیت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ معاشرے کو ایک مفید اور بہترین یادگار دے کر جائیں۔ بلا شبہ بچوں سے محبت اور ان کی تربیت میں خداوند عالم نے ایک لذت اور لطف پنہاں کر رکھا ہے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بچوں کی تربیت میں والدین کے کردار پر گفتگو کی تھی۔ تربیت میں ایک اہم مسئلہ بچے اور والدین کے درمیان رویہ اور برتاؤ بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ والدین کا اپنے بچوں سے تربیت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گھرانے کا ہر فرد ایک ٹیم کے ممبر کی طرح ہوتا ہے۔ کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے ٹیم کے تمام ممبران کا قوی اور سالم ہونا ضروری ہے۔ لہذا ٹیم کا کوچ تمام کھلاڑیوں پر بھرپور توجہ دیتا ہے۔ ٹیم کے ہر فرد کا قوی ہونا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے درمیان ٹیم ورک یعنی باہمی مشارکت اور تعاون بھی کامیابی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ اور تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ سب پر مساوی توجہ ہو اور سب کو برابر اہمیت دی جائے، نیز صلاحیتوں کو آشکار کرتے ہوئے ان کو مزید نکھارا جائے۔ ایک بہترین گھرانے کی ایک صفت اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مل جل کر باہمی تعاون سے زندگی کے پہیے کو آگے کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان ایک موضوع بچوں کی فرمائشوں اور مطالبوں کو پورا کرنا ہے۔ تربیت کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے کی ہر فرمائش کو پورا کرنا یا کسی ایک بھی مطالبے کو نہ ماننا منطقی نہیں ہوتا۔ والدین کو غور و خوض کے بعد ترجیحات طے کر کے بچوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بچے اپنے والدین سے ہر فرمائش اور مطالبے کو منوانے کے لیے مختلف طرح کے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں والدین کو ایک منطقی اور خرد مندانہ لیکن دوستانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ والدین نے اگر پہلے مرحلے میں ہی محبت و الفت کی وجہ سے بچے کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی جائز و ناجائز ہر فرمائش کو پورا کرنا شروع کر دیا تو یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں، اور زندگی کے بعض مراحل میں تو بچے اپنے والدین سے ایسی فرمائش کرنے لگتے ہیں جو والدین کے بس میں ہی نہیں ہوتی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچوں کی بے جا توقعات بعض خاندانوں کے لیے سب سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تب بھی نقصان، اور اس کو اگر مکمل نظر انداز کر دیا جائے تب بھی ذہنی کرب اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ پس بچپن میں ہی بچے کو منطقی بات ماننے اور غیر منطقی فرمائش سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس بات کی بھی مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے والدین سے مایوس نہ ہو جائیں اور ان کی یہ نا امیدی ان کی خوشیوں اور نشاط کو کم یا ختم نہ کر دے۔ بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی فرمائش اور مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ صلاحیتوں اور امور کی انجام دہی میں اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں سے ہرگز ایسا موازنہ نہیں کرنا چاہیے جس سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ بچے کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ بچے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بہترین صلاحیتیں موجود ہیں، لہذا اس سے صحیح استفادہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے والدین کا بچوں سے قریبی رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بچے کو آگے بڑھنے اور بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ دینا چاہیے۔ والدین کو بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کر کے اسے تھپ تھپا کر گویا جسمانی لمس سے اس میں حوصلہ اور جرت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کی طرف دیکھ کر اسے پیار بھری نگاہوں سے مخاطب کر کے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کا ذکر کر کے اس میں عزم و حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ والدین کو بچپن میں اپنی اولاد کو بغل میں اٹھانا چاہیے، گود میں بٹھا کر گفتگو کرنی چاہیے، بچے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ ماں یا باپ کی گود میں محفوظ ہے اور ہر طرح کی پریشانی میں والدین اس کے پاس موجود ہیں۔ بچے کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ والدین جب اپنے بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں یا سینے سے لگاتے ہیں تو بچوں کو ایک قلبی سکون ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھتے ہیں اور والدین سے ان کی مہر و محبت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو والدین کے بدن کے لمس کا احساس بہت عزیز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اپنے والدین سے گفتگو نہیں کر سکتے لیکن بدن کے لمس سے انہیں وہی سکون مل جاتا ہے جو والدین سے بات کرنے میں ملتا ہے۔ بچہ اس سے ایک نئی توانائی اور انرجی حاصل کرتا ہے۔ والدین کو بچوں کی گفتگو اور بات چیت کو غور سے سننا چاہیے۔ بچے اپنی گفتگو سے والدین کی توجہ حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، لہذا والدین کو بعض اوقات صرف بچوں کی بات چیت کو سننے تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے اور ایک اچھے سامع کے طور پر ان کی باتوں پر بھرپور توجہ دینا چاہیے۔ بات چیت سے بچے اپنے آپ کو والدین کے انتہائی قریب تصور کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ والدین ان کو درک کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں، وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے اہم اور قابل توجہ فرد ہیں۔ بچے جب اس بات کو درک کر لیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ وہ والدین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور معاشرے میں ان کی حیثیت اور مقام بھی ہے، تو ان کے اعتماد میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھرانے اور معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس طرح کے خاندانوں میں پرورش پانے والے بچوں میں بڑے ہو کر خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر یعنی ٹیم ورک کی صورت میں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بچے خاندان کے اندر بھی مفید اور سب سے تعاون کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے فرد بن جاتے ہیں اور خاندان سے باہر بھی دوسروں کے ساتھ تعاون اور مل جل کر کام کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ خاندان میں بچے کی خود اعتمادی میں اضافے اور اس کو شخصیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے وقتاً فوقتاً شاباش دی جائے، اس کی مختلف امور میں قدردانی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بچے کے معمولی سے اچھے کام پر اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو۔ بار بار ٹوکنے یا حوصلہ افزائی نہ کرنے سے بچے کی صلاحیتیں نکھر نہیں سکتی۔ بچے کو ابتدائی عمر میں ہی چھوٹی بڑی مہارتیں بھی سکھائی جائیں اور جب بچہ سیکھ جائے اور اس کو انجام دینے کی جب کوشش کرے تو اس کی بھرپور تائید اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بچوں میں مثبت انداز فکر پیدا کرنا والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ مثبت انداز فکر کا حامل بچہ مستقبل میں معاشرے کے لیے صالح اور مفید واقع ہوتا ہے۔